امام حسن ہائے 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 امام حسن
لوگ میں اہل عزا گری اکنا سین زن
ہائے امام حسن ہائے امام حسن
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اپنے اپنے اعمال کی قبولیت اور قربت
سید الشہداء کے لیے آواز بلند سلام
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صلوات
اللہ صلی علی محمد و آل محمد
خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور روز بروز آپ کو اور مجھے پروردگار یہ توفیق دیتا رہا کہ ہم کہیں نہ کہیں فرش عزا پر حاضر ہو کر خدا کی بارگاہ میں اور بارگاہ سیدہ میں ان کے لال کا پرسا دیتے رہے. یقیناً یہ توفیق پروردگار کے علاوہ ممکن نہیں. اب جب اس فرش عزا پر حاضر ہوئے تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی لیا, کیونکہ فقط ذکر حسین عزاداری کا مقصد ادا نہیں کرتا. یہ جملہ میرا نہیں ہے, اساتید کا جملہ اور روایات سے مستفاد ہے کہ آئمہ معصومین نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو, اپنے فالوورز کو, اپنے چاہنے والوں کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا. بے شمار مثالیں تاریخ میں آپ کو نظر آئیں کہ ان ہستیوں کے پاس جب بھی کوئی گیا اور جا کر معصوم کی ذات تک رک گیا اور اپنا سفر آگے جاری نہیں کیا تو فوراً معصوم نے سجدہ پروردگار کی طرف کر کے بتایا کہ اس تمہارا سفر مجھ تک نہیں رکنا چاہیے بلکہ سفر پروردگار تک جانا چاہیے. یہ ہستیاں پروردگار کے تعارف کے لیے اس دنیا میں آئیں, اور آپ کا اور میرا مقصد اور ہدف اس پر شہزاد پہ آنے کا بھی یہی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر, صلی علی محمد. عرصہ کوئی 5 سال یا 4 سال ہو گئے کہ خدا نے یہ سے روزہ مجالس کی توفیق مجھے عنایت کی, اور سابقہ تجربوں کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عموماً پچھلے سالوں میں میں نے دیکھا کہ جو مجمع پہلے دن ہوتا ہے وہ اگلے 2 دن نہیں آتا, اور اس کی وجہ مجھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ پہلی مجلس جو ہے وہ ریحان بھائی اپنے مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے خاص کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تینوں کو خاص کر دینا چاہیے تاکہ کوئی بھی نہ آئے. درود پڑے محمد والے محمد کے, صلی اللہ علیہ محمد. بہرکیف آج جو گزارشات پیش کروں گا اس کا اگرچہ آئندہ آنے والے 2 دنوں کا جو موضوع ہے اس کے ساتھ تعلق بنتا بھی ہے اور نہیں بھی. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبر کیوں کرے, صبر کیا ہے اور صبر کے تقاضے اور منازل کیا ہیں. بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ صبر کرتے ہیں, آیا وہ صبر کہلاتا ہے یا نہیں؟ کل جو موضوع ہوگا ہمارا وہ اسی وبشر الصابرین کے ذیل میں ایک ایسی صابر ہستی کو ذکر کریں گے کہ جس کے فضائل تو آپ نے سن رکھے ہیں لیکن اس کے مصائب میں سب سے بڑا مصائب یہ نہیں ہے کہ اس ہستی کو زہر دیا گیا. یہ مصائب میں سے ایک ہے, لیکن بڑا مصائب یہ ہے امام حسن کا کہ وقت کے طاغوت کے ساتھ صلح کرنی پڑی, اور یہ زہر پینے سے زیادہ سخت تھا معصوم کے لیے. سوال ہے, رسول خدا تشریف لے گئے اس دنیا سے 11 ہجری میں, ایسی کیا افتاد آن پڑی کہ زمانے کے امام کو وقت کے طاغوت کے ساتھ صلح کرنی پڑی؟ وہ کون سے حقائق ہیں کہ جنہیں تاریخ نے آج تک واضح نہیں کیا؟ یہ 2 امام خصوصاً, ایک امام حسن, صلح امام حسن, اور ایک ولی عہدی امام حشتو, یہ دونوں آج تک, یہ دونوں موضوع آج تک غریب موضوع ہیں. امام حسن کا موضوع آئے گا تو ان کی سخاوت کو بیان کیا جائے گا, سخاوت بے بدل ہے مولا حسن کی, سب سنتے ہیں, لیکن کاش کہ کوئی صلح امام حسن پر بھی پردہ اٹھائے. کیوں امام مجبور ہوئے؟ مجبور آپ کی میری نظر میں, ورنہ امام مجبور نہیں ہوتا. ہم ایسے امام کو مانتے ہی نہیں جو مجبور ہو. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات, صلی اللہ محمد والے محمد. لہذا یہ امام حسن مجتبیٰ کی یہ ذات, کام کو امام نے وہیں سے شروع کیا جہاں پر بابا علی نے ختم کیا تھا, وہیں سے امام حسن نے ابتدا کی. لیکن ایسے کون سے سرکمسٹانسز بنے کہ مولا نے صلح کی؟ جملہ بدلنے لگا ہوں, توجہ کیجیے گا, ایک غلط فہمی ہمارے یہاں مشہور ہے, الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا, یہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں. چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی صلح کرے تو بھی پریشان نہ ہونا, اور اگر کوئی جنگ کرے تو بھی پریشان نہ ہونا. دشمن ایک ہی ہے. اور لکھا لکھا مصنفین نے کہ روزے سابات, مقام سابات پر جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی, لکھا مصنفین نے کہ روزے سابات کسی بھی طرح سے روزے عاشور سے کم نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ حالانکہ امام کہہ رہے ہیں لا یوم قیومی کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ الحسین آپ کے دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے. لیکن مصنفین نے یہ بات کیوں لکھی کہ روزے سابات کسی بھی طرح سے اہمیت کے اعتبار سے عاشور سے کم نہیں ہے؟ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر امام حسن علیہ السلام چھپے ہوئے دشمن کو آشکار نہ کرتے تو کبھی بھی حسین اس کی گردن پر چھڑی نہیں چلا سکتے تھے. حسین کے خون نے تلوار کا کام کیا, تلوار کو شکست دی ہے حسین ابن علی کے خون. لہذا یہ جو آنے والے دو دن ہوں گے ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے تاریخ کے آئینے میں کہ ہوا کیا, کیوں ایسے واقعات پیش آئے کہ امام حسن علیہ السلام کو امام کو صلح کرنی پڑی یا دشمن کو امام سے صلح کرنی پڑی. توجہ نہیں کی آپ نے, امام نے جنگ کی یا دشمن نے امام سے جنگ کی؟ مشہور تو یہی ہے نا, ممبر سے یہ سنتے ہیں نا, امام نے جنگ کی. لیکن ایک دفعہ مجھے بتا دے مقتل اٹھائے, 53 کتابیں مقتل کی, کسی ایک کتاب نے نہیں لکھا کہ حسین نے پہلے تلوار چلائی ہو. جب بھی عباس سامنے آئے تو آ کر ایک جملہ بولتے تھے مولا جنگ کی اجازت دے, ایک جملہ حسین بولتے تھے عباس حسین جنگ میں پہل نہیں کرے گا. حسین نے جنگ کی یا دشمن نے جنگ کی سوچنا پڑے گا. اور پھر جب خود حسین ابن علی نے دشمن کے خلاف تلوار کو اٹھایا تو کیا کیا؟ گئے جا کر خطاب کیا اور پوچھا بتاؤ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جواب ملا؟ مصائب میں ہم سنتے ہیں تمام فوج نے ایک جواب دیا, بغزن لابیک, تیرے باپ علی کی دشمنی میں تجھے قتل کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے سوال ہے, کیوں حسین ابن علی نے, کیوں حسین ابن علی نے قتال سے پہلے ان سے یہ اعتراف لیا؟ بنتا نا سوال, حسین کی علی اکبر کو قتل کر دیا, حسین نے تلوار نہیں چلا. قاسم کی گٹری آئی, حسین نے تلوار نہیں چلا. علی اصغر نہر ہو کے آ گئے, حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. ممکن تھا کہ دشمن کہتا کہ حسین کے بچے تو بچے تھے, حسین کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کو نہ اٹھاتا, لیکن حسین ابن علی نے راوی کا منہ بند کر دیا یہ اعتراف لے کر دشمن سے. کیا دشمن نے اعتراف کیا؟ بغزل لے ابیک ذہنوں میں آ گیا. اب آئیے رسول خدا کا زمانہ ہے, راوی آیا اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, نظریں نیچی ہیں, سلام کیا اور بیٹھ گیا. اے اللہ کے رسول, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے دل کے اندر بغض علی ٹھاٹے مارتا ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے اس بغض علی کے اوپر کنٹرول کروں, لیکن اب صورتحال یہ, کیفیت یہ ہے کہ اب یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اکثر و بیشتر میں بغض علی میں مبتلا رہتا ہوں. کہتا ہے یہ جملہ بولا, اور جملہ بولنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کہتا ہے ڈر کے مارے میں نے رسول سے نظریں نہیں ملائی, ڈر کے مارے رسول سے نظریں نہیں ملائی, اور انتظار کرتا رہا سر جھکا کر کہ اللہ کے رسول کوئی حل دے گا. لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد اب جب میں نے آہستہ آہستہ اپنی نظریں اٹھائیں تو کیا دیکھا؟ وہ مہتاب جیسا چہرہ غصے سے لال ہوا پڑا ہے اور کن پٹی سے پسینہ بہ رہا ہے اور سردیوں کے دن ہے. میں پریشان ہوا, میں نے اپنے ہاتھ کو بکھلاہٹ میں آگے بڑھایا رسول خدا کے اور کہا, اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے. کہا, عجب بات یہ نہیں تھی, عجب بات یہ تھی کہ جیسے میں نے جملہ مکمل کیا اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. یعنی اللہ کی رسول کے نظر میں علی سے دشمنی رکھنے والا دائرہ اسلام سے باہر. اب آئیے واپس کربلا میں, جب اللہ کے رسول کی نظر میں علی سے بغض رکھنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہے تو حسین نے دشمن سے یہ اقرار لے کر اس کے کفر کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ آنے والی تاریخ یہ نہ لکھ سکے کہ حسین کی جنگ مسلمانوں سے ہوئی تھی. بس اس موضوع پہ اور نہیں بولوں گا, چوگا دے دیے, کل تشریف لے کے آئیے گا, باقی باتیں کل کریں گے. درود پڑے محمد والے محمد کی ذات. جب میں بیٹھا تھا احباب کم تھے, اب ماشاءاللہ رونق کافی ہو گئی, اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آج کا موضوع ہمارا امام حسن نہیں ہے. امام حسن پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. آج کا ہمارا موضوع ہے صبر. کیا ہے یہ صبر؟ خداوند کریم قرآن میں اس کو کیسے الیبوریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کم من فئۃ قلیلہ, کتنے ہی ایسے قلیل گروہ ہیں جنہیں پروردگار کثیر گروہ کے اوپر فتح و نصرت ادا کرتا ہے. اے پروردگار, یہ کیسے ممکن ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم صبر کرو گے تو یہ ممکن ہے. اب یہ صبر کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی. ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلمان تعریف کرے گا تو وہ کس کا سہارا لے گا؟ قرآن کا, حدیث کا, علماء کا, ایسے ہی ہے جی. لیکن اگر کوئی ایسا شخص صبر کی تعریف کرے جو مسلمان نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ عقل کا سہارا لے گا, ایسے ہی ہے, اپنی دلی کیفیات کو بیان کرے گا. اس لفظ صبر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہ نکما آدمی جو سارا دن کمانے کے لیے گھر سے نہیں جاتا اور اس کی کچھ آمدن کہیں ادھر ادھر سے آ رہی ہے, وہ بھی گھر پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بس جی جو آ رہا ہے اس پہ راضی ہوں, صبر کرتے ہیں. یعنی یہ اپنے نکمے پن کو کس سے تعبیر کر رہا ہے؟ صبر سے. کمیونزم کے حامی لوگوں نے صبر کی تعریف کی. جب انقلاب اسلام آیا ایران میں تو کیا کہا انہوں نے؟ اور پھر امام خمینی نے گورباچوف کو خط بھی اسی لیے لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ دین جو ہے نا, دین یہ فیوم کا کام کرتا ہے, دین سلاتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو نشانہ بنایا وہ کسے؟ وہ مفہوم صبر کو. کہا کہ یہ جو مفہوم صبر ہے یہ انسان کو سست کر دیتا ہے. صبر کرو, اچھے حالات ہوں گے, کوئی نہیں, یہ وقت گزر جائے گا, صبر کرو. یہ صبر جو ہے اسے فیوم کے ساتھ تعبیر کیا ان کمیونزم کے حامی لوگوں نے, اور کہا کہ یہ صرف اور صرف انسان کو سلانے کے لیے ڈکوسل آئے کہ جو ہو رہا ہے یہ مشیت پروردگار ہے, یہ اس کی طرف سے ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک صبر کی تعریف یہ کی گئی. اور امام خمینی جب انقلاب آیا تو گورباچوف کو خط لکھا, اور خط لکھ کر کیا کہا؟ کہا کہ اگر وہ اسلام جس تم افیوم کے ساتھ تعبیر کرتے ہو اور وہ واقعاً تمہاری تعبیر کے مطابق ایسے ہی ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایران میں موجود یہ نہتے لوگ اتنی بڑی شہنشاہیت کے اوپر غالب آ جاتے؟ یہ غالب آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دین ایک چھوٹی جماعت کو صبر کے ساتھ بڑی جماعت کے اوپر غالب آنے کی تلقین دیتا ہے۔ وہ اپیوم نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے پی لی اور آپ سو جائیں گے۔ یہ جو انقلاب آیا ہے یہ دین کے اسی صبر کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر ملت ایران صبر نہ کرتی تو خدا بند کریم کبھی بھی اسے یہ انقلاب نہ دیتا۔ ایک تعریف یہ، ایک تعریف اور کی گئی، یہ سرمایہ داروں نے تعریف کی، کیا کہا کہ یہ دین، یہ صبر جیسے مفاہیم خود غریبوں نے اپنے لیے تراش لیے ہیں۔ کس لیے؟ بھائی امیروں کے پاس گاڑیاں ہیں، ہماری بھی ساتھ میں نہیں آ سکتی، لہذا کیا کرو؟ یہ مفہوم صبر انہوں نے خود تراشا کس لیے؟ تاکہ یہ تگدو نہ کرے، یہ آگے نہ بڑھے۔ ایک جو صبر کا مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ کہ نہ بھائی، یہ جو دین ہے یہ خود سرمایہ داروں کی پیداوار ہے، تاکہ یہ اپنے اور غریب کے درمیان فرق رکھ سکے، نہ غریب سوچے، نہ اس کا دماغ خراب ہو، نہ اس کو ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑے، نہ وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو، لہذا وہ اپنی حالت کے اوپر خوش ہو جائے۔ کتنے نظریات ہو گئے؟ تین، جاگ رہا ہے میرا مجمع۔ چوتھا نظریہ دین کے دعوے داروں نے پیش کیا ہے صبر کا، یہ کیا ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو دین دار کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں صبر یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکلات پیش آئی ہیں تو ان مشکلات کو جب تم سامنا کر رہے ہو، فیس کر رہے ہو، تو فیس کرتے ہوئے تمہیں یہ مشکلات فیل نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے کہ اگر کوئی مشکل تمہیں آ گئی ہے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ یہ صبر کے مفہوم کے خلاف ہے۔ یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ دین کے دعوے دار، کہ اگر تمہیں تکلیف ہو گئی ہے، تمہیں کوئی امتحان آزمائش سامنے آ گیا ہے تو اس کو فیس کرو، لیکن اس کو فیس کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو۔ بتائیے کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تم اس منزل پر نہیں پہنچے، ابھی تم اپنا تزکیہ کرو، تزکیہ کرتے کرتے اپنے آپ کو اس منزل پر لے کر آؤ کہ مصیبت تمہارے سامنے آئے، جوان بیٹے کی لاش اٹھانی پڑے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو۔ بتائیے نظریہ ٹھیک ہے؟ اب واضح ہوا، پہلے تک آپ میرے ساتھ تھے، کیوں یہ نظریہ غلط ہے؟ کیا اسلام اس فالٹی کانسیپٹ کو پروموٹ کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے دین؟ کیا کہتا ہے دین؟ کبھی بھی آپ کو بے حس نہیں بنانا چاہتا۔ دین کہتا ہے کہ انسان کو سینسیٹیو ہونا چاہیے، اگر آپ کو مصیبت کا سامنا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو یہ خلاف فطرت نہیں ہے۔ دلیل آئیے، قرآن پاک کا وہ سورہ کھولیے جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ کیا کہا؟ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ وَهُوَ كَزِيمٌ، بیٹے کی گمشدگی ہے، بیٹا گمشدہ ہے، نظر نہیں آ رہا، اور باپ نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کو گوا دیا ہے۔ پوچھئے یعقوب سے، اے اللہ کے نبی یہ کیسا صبر ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ فصبر جمیل، یہ جو بیٹے کی جدائی میں دل مغموم ہے، نہ یہ صبر کے خلاف ہے اور نہ ہی میری آنکھوں کا برسنا صبر کے خلاف ہے، یہ دونوں صبر جمیل کہلاتے ہیں. یہاں تک نہیں, آگے بڑھی. سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد, خدا نے بیٹے دیے پھر لے لیے. ابراہیم کی وفات ہوئی, اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو لیا, قبرستان پہنچے, دفن کر رہے ہیں اور آنکھیں برس رہی ہیں. اللہ اکبر, وہ نبی جو ابتر کے تانے سہتا ہو اس سے پوچھئے کہ بیٹے کا جانا کیا ہے. اس نبی سے پوچھئے کہ یہاں ابراہیم کی روح قبض ہوئی اور ایک مشرک خبیث نے نبی کو تانا دیا کہ اے محمد تو ہمارے دین کو نشانہ بناتا تھا, اللہ نے تجھ سے تیری اولاد کو لے لیا. کتنا مغموم ہے نبی, لیکن بیٹے کو دفن کرتے ہوئے نبی کی آنکھیں برس رہی ہیں. آ گیا ایک شخص, یہ رونے کے خلاف صرف آج لوگ موجود نہیں ہیں, نبی کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں. اس لیے پریشان نہ ہوا کر, یا محرم الحرام آتا ہے اور ہمیں صبر کی لوگ تلقین دینا شروع کرتے ہیں. یہ موضوع بڑا حساس ہے اور ہر جگہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. آ گیا ایک شخص, کہا انت یا رسول اللہ وتبقی, یعنی آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے رو رہے ہیں. عجیب جواب دیا, کہا ان القلب لا يحزن, خدا نے دل دیا ہے وہ مغموم ہے. وان العين لتدمع, خدا نے آنکھیں دی ہیں اور وہ برس رہی ہیں, لیکن تم دیکھو تو صحیح. ولا نقول لما لا يرضى, میں نے منہ سے کوئی ایسا جملہ تو ادا نہیں کیا جس سے پروردگار ناراض ہو جائے. اللہ اکبر, کتنا بڑا درس ہے. یہ ہے صبر کہ تم بیٹے کی لاش کو دفنا رہے ہو, تمہاری آنکھیں برس رہی ہیں, دل مغموم ہے, تو پروردگار سے شکوہ ہو سکتا ہے, پروردگار کا شکوہ نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے, پروردگار سے شکوہ ہو سکتا ہے لیکن پروردگار کا شکوہ, فرق کیا ہے, فرق کیا ہے. ہم آج دیکھتے ہیں نا, آج جب کوئی بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتا تو کیا کیفیت ہے, کیا کیفیت ہے, کل کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, کیا کیفیت ہے. سب سے پہلے مورد الزام کسے ٹھہراتے ہیں, پروردگار. اللہ میں تیر نظر نہیں آتا, اور لوگ اس وقت یعنی ایتھسٹ ہو رہے ہیں, بے دین ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہیں صبر کے صحیح مفہوم کا پتہ نہیں ہے. یہاں پر پروردگار نے صبر کو بیان کیا اور یہ صبر کے کانسیپٹس میں نے آپ کو بیان کی تھی. اس کے بعد پروردگار نے سورہ انفال میں, البتہ پروردگار نے نہیں, جنہوں نے قرآن کو جمع کیا انہوں نے, صبر کی آیتیں کہاں نظر آتی ہیں؟ سورہ انفال میں. یا ایوہ النبی یحرض المؤمنین علی القتال, اللہ حکم دے رہا اے نبی مومنین کو اکسائیے. کس بات پر؟ علی القتال, آ جائیں میدان جنگ میں آ کے لڑیں. پھر کیا کریں, کیفیت کیا ہو پروردگار؟ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین, پروردگار کہتا ہے اگر یہ قتال کرنے والے, توجہ ذہن میں رکھیے گا صبر, اگر یہ قتال کرنے والے 20 صابر ہوں, 20 مجاہد ایسے ہوں جو صابر ہوں, تو ان کو غالب آنا چاہیے 2000 پر, معذرت کے ساتھ 200 پر. 20 ہوں تو انہیں غالب آنا چاہیے کتنے پر؟ پھر پروردگار کہتا ہے کہ اگر 100 ہوں تو انہیں غالب آنا چاہیے کتنے پر؟ 1000 پر. پروموشن کیا بن رہی ہے, کتنے پرسنٹ؟ 10%. پروردگار کیوں؟ خدا کہتا ہے اگر صبر کرنے والے ہوں. لیکن اگلی آیت میں لب و لہجہ بدل گیا, کہا الان خفف اللہ عنکم والی ما ان فیکم ضعفا. اب پروردگار نے تمہیں دیکھ لیا ہے کہ تم ایمان کی اس منزل پر نہیں ہو, اب اللہ تمہیں تخفیف دیتا ہے. اب کیا ہوگا پروردگار؟ اب پروردگار کہتا ہے کہ اگر 100 صبر کرنے والے ہوں تو کم از کم 200 پر غالب آنا چاہیے. توجہ کیجئے گا, 100 صبر کرنے والے ہوں, مجاہد ہوں, تو کتنے پہ غالب آنا چاہیے؟ 200 پر. اور اگر 1000 صبر کرنے والے مجاہد ہو تو کتنے پہ غالب آنا چاہیے؟ سلامت رہے. یہاں پر پروموشن کیا بن رہی ہے؟ دگنا. ایسا ہی ہے جی. آپ سورہ انفال کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جب گزریں گے تو آپ کو میرا جملہ یاد آئے گا. آیت کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی, ان دونوں آیتوں کے درمیان فرق ہے. جب 313 جا رہے تھے تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ 313 10 برابر کے اوپر غالب آ جائیں گے, لیکن جب منظر بدلا اور پہاڑ پر سے مسلمانوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور خالد بن ولید پیچھے سے آیا تو اللہ نے کہا, اللہ دیکھ رہا ہے کہ اب تمہاری ایمان کی وہ منزل نہیں ہے, اب 2 برابر پہ غالب آؤ گے. اور پھر مجھے کہنے دینا, پھر کیا ہوا؟ پھر وہ میدان تھا جب اللہ کے شیر نے دیوانہ وار مقابلہ کیا اور اللہ کے رسول کا ایسے محاصرہ کیا ہوا تھا کہ کوئی آگے آتا تو اللہ کا یہ شیر کبھی ید اللہ سے قتل کرتا تھا, کبھی عین اللہ سے قتل کرتا تھا اور آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا تھا. حتیٰ کہ شاہ محدث نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, حجت اللہ البالغہ میں کیا لکھا, کہا کہ میدان جنگ میں یا علی نظر آ رہے تھے یا نبی نظر آ رہے تھے, یا علی نظر آ رہے تھے یا نبی نظر آ رہے تھے. اور علی ابن ابی طالب آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے, آگے بڑھ بڑھ کر اتنے حملے کیے کہ اللہ کے شیر کی یہ ایک تلوار کم پڑ گئی, کئی تلواریں ایک تلوار کے مقابلے میں. اب وہ وقت آیا کہ اللہ کے شیر کی تلوار ٹوٹ گئی. آپ مجھے بتائیے, اگر کوئی مجاہد لڑ رہا ہو اور اس کا اسلحہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے حوصلے شکن ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. لیکن یہ اللہ کا شیر علی ہے, آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہے. آسمان سے ملائکہ نے کہا, اے اللہ نیچے تیرا یہاں تا شیر لڑ رہا ہے اور مقابل پہ لوگوں کے پاس ہتھیار موجود ہے. کہا کیا چاہتے ہو؟ پروردگار مدد کرنا چاہتے ہیں, جاؤ جا کر مدد کرو. ابھی فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ صدا بلند ہوئی, لا فتا الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اللہ اکبر. یہاں پر مجھے قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. کسی نے پوچھا, مولا قبلہ بتائیے نبی کے اصحاب میں اور حسین کے اصحاب میں کیا فرق؟ توجہ کیجیے, نبی کے اصحاب میں اور حسین کے اصحاب میں کیا فرق تھا؟ کا کوئی فرق نہیں تھا, صرف آؤ اور جاؤ کا فرق تھا. اللہ اکبر. آؤ اور جاؤ کا فرق تھا. کا کیا مطلب؟ کا اللہ کا رسول بلاتا رہا کوئی نہیں آیا, حسین کہتا رہا جاؤ کوئی نہیں گیا. اللہ درود پڑے محمد والے, صلی اللہ محمد. یہاں پروردگار عدد بتا رہا ہے کہ 20 صبر کرنے والے ہوں تو 10 گنا پر غالب آئے, ایمان کم ہو جائے تو کم از کم دگنے پر غالب آئے. یہاں پروردگار عدد دے رہا ہے, لیکن ایک جگہ پر خود پروردگار نے اس عدد کی ایسی تذلیل کی کہ جب علی ابن ابی طالب نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر ایسے حملے کیے کہ خود پروردگار کا حبیب یہ کہتا نظر آیا، ضربت علی، ایک ضربت، کیسا صبر کرنے والا تھا علی کہ اس کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل قرار پا گئی۔ یہ صبر کا ایک مقام ہے، اس کا مطلب ہے کہ صبر کچھ کرنے کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جملہ بول رہا ہوں اس کو ذہنوں میں رکھیے گا، صبر کچھ کرنے کا نام ہے۔ یہاں خدا بندے کریم میدان جہاد کے اندر قتال کو صبر سے تعبیر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیٹھنا صبر نہیں ہے، تلوار چلانا صبر ہے، تلوار چلانا صبر ہے۔ یہ ایک منزل ہے۔ اب آئیے دوسری منزل، خدا بند کریم نے اس صبر کو ایک اور جگہ پر ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کیا مقام ہے؟ وہاں پر میدان جہاد کے اندر صبر ہے، یہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، یہاں تمہیں اب صبر کرنا پڑے گا۔ کس مقام پر؟ کہا میں تمہارا امتحان لوں گا پانچ چیزوں کے ذریعے۔ اس سال جامع منتظر میں جو باب العلم کی مجالس تھی، اس میں میرا موضوع یہی امتحان اور آزمائش الہی تھا۔ دل کر رہا کہ آزمائش پہ کچھ بولوں، لیکن میں وہاں بول چکا ہوں، تین مجالس آزمائش پر اور اس آزمائش کے نتیجے میں صبر۔ چونکہ یہ مطالب وہاں بیان نہیں کر سکا تھا، اس لیے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اس جملے کو غور کیجیے گا، جو عربی سمجھنے والے یہاں کچھ طلاب بھی تشریف فرمائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اس جملے کے اندر، اس جملے نہیں بلکہ اس لفظ کے اندر تین تاکیدیں ہیں، ایک خود لام، لام تاکید، اور ایک نون تاکید ثقیلہ، وَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اردو میں ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں، کیا خدا کہتا ہے کہ میں حتماً تمہارا امتحان لوں گا؟ نا، تین تاکیدوں کا مطلب کیا ہے؟ حتماً امتحان لوں گا، حتماً امتحان لوں گا، ضرور امتحان لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امتحان کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے سورہ عنکبوت میں کیا کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفترون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو پروردگار ان کا امتحان نہیں لے گا؟ یہ ان کا گمان باطل ہے۔ کیوں گمان باطل ہے؟ کہا جب یہ کہا کہ ان یقولوا آمنا، تو آمنا کا مطلب کیا ہے؟ جو ایمان لے کر آیا تو کس پہ ایمان لایا؟ سب سے پہلے اللہ پر، پھر اس کے رسولوں پر، اور آخری نبی پر۔ اور اگر مکتب ولایت سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس نے غدیر سے علی کو بھی لینا ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ جب ایمان کی تینوں منازل پوری ہو جائے اور مومن فرش عزا پر آ جائے تو وہ اپنے آپ کو آزمائش کے لیے اور مرنے کے لیے تیار کر لے۔ کیوں؟ جب تک تم نے خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا تم فری تھے، ایزی تھے، موجوں میں تھے، جیسے دنیا موجوں میں۔ لیکن یہاں تم نے کہا اللہ ایک ہے، تمہارا امتحان شروع ہو گیا۔ یہاں تم نے اقرار کیا کہ اس نے 1,24,000 بھیجے ہیں اور آخری نبی کو بھیجا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو یاد رکھو اب تمہیں دوہرا امتحان دینا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی تم غدیر سے علی کو لے لو گے، تمہارے امتحان کی منزل بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگر فرش عزا پر تمہیں کوئی قتل کر دے تو شکوہ نہ کرا کہ ہم ہی قتل ہونے کے لیے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ پروردگار نے تم سے بڑا امتحان لینا ہے۔ فہم لا یفتنون. درود پڑھے محمد والے محمد صلی
اللہ
خدا کہتے میں پانچ چیزوں سے امتحان لوں گا. یہ جو واقعا حتمن امتحان لوں گا پانچ چیزوں سے ہے, خوف, بھوک, کاروبار میں نقصان. ضروری نہیں کاروبار میں نقصان, گھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی ہو سکتا. انفس, تمہاری جان تم سے لے سکتا ہوں, تمہارے سامنے تمہارے پیاروں کو اٹھا سکتا ہوں. بس سمارات, میں وہ دل. 17 سال بعد اللہ باغ نے بچہ دیا, 3 مہینے بعد فوت ہو گیا. ٹھیک ہے پروردگار, پانچ چیزیں تم نے بتا دی, ان سے امتحان لے گا. اب اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے مبشر الصابرین. کیسی عجیب بات ہے, میرا نقصان ہو رہا ہے, خوف کے ذریعے میرا امتحان ہو رہا ہے, بھوک کے ذریعے میرا امتحان ہو رہا ہے, پاکستان میں انڈسٹری لگائی تھی بیڑا غرق ہو گیا, میرے سامنے میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, میرے سامنے میری اولاد کا جنازہ میں نے خود اٹھایا. خدا کہتا بشارت دے دو, توجہ, خدا کہہ رہا بشارت دے دو. پروردگار میرا نقصان ہو گیا, میرے ماں باپ چلے گئے, میری اولاد چلی گئی, میں بھوکا اور پیاسا رہا, تو کہتے بشارت دے دو. کس کو بشارت دے دو؟ وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب انہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار یہ تو میرا مال تھا ہی نہیں, نہ پہلے میرا تھا نہ بعد میں میرا ہے, تیرا مال تھا تو نے لے لیا ہے. انا للہ انا الیہ راجعون. مشکل منزل ہے, لیکن یہاں پر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں پر میدان جہاد کے اندر قتال صبر تھا, یہاں صبر کیا ہے؟ یہاں اس کا مطلب ہے کہ کچھ کرنے کا نام صبر ہے. آپ جو کر رہے ہیں, جو پروردگار آپ سے چاہتا ہے, اس کا نام صبر ہے. خاموش بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے. پھر کیا کہا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ اکبر, یہی وہ لوگ ہیں جن پر پروردگار اپنا درود بھیجتا ہے. آپ کی سوتی سماعتوں کو جگا دوں, یہی وہ لوگ ہیں جو علیہ السلام ہیں. اور پھر یہ نہ سوچئے کہ یہ درود پروردگار کی طرف سے ان پر آئے, بلکہ ان کے توسط سے ہر صبر کرنے والے کے لیے خدا نے لکھ دیا. اللہ سلام محمد اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں پہلی دفعہ دیا تھا یہ بھی میں نے دیا تھا, اب اگر لے لیا ہے تو پریشان نہ ہو, یقین رکھو کہ جس نے پہلے دیا تھا وہ اس کا نعم البدل اس سے اچھا دینے والا ہے. اور یہی کیا ہے؟ یہی صبر ہے. آگے بڑھیے, ایک تیسری منزل ہے صبر کی, وہ کیا ہے؟ جسے پوری شریعت کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الصبر صبران, صبر کی دو قسمیں ہیں, علی المکروہ علی المحبوب. ایک صبر کی قسم یہ ہے, اور یہ بھی آپ کا صبر ہے جس صبر کے ساتھ آپ میری یہ گفتگو سر رہے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد پر.
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
دو قسمیں, ایک مکروہ پر اور ایک محبوب پر. کیا مطلب؟ مکروہ پہ تو سمجھ آتی ہے سب, محبوب پہ کیا صبر ہے؟ جو چیز پسند ہے اس پر کیسا صبر ہے. واقعاً کلام الامام امام الکلام, اور یہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا خدا کی قسم. علی المکروہ علی المحبوب. مثال سے واضح کروں, جوان زیادہ بیٹھے ہیں, بزرگان کو تو میں سبق سنا رہا ہوں چونکہ علماء کو سنتے رہتے ہیں تو یہ مطالب ان کے لیے واضح ہیں. جوانوں سے میرا خطاب ہے, بتائیے ایمانداری کے ساتھ, صبح کی نماز پڑھنا محبوب ہے بابوں سے نہیں, بزرگوں سے نہیں, جوانوں سے؟ دل کیا کہتا ہے؟ جو 40 سال کا ہو گیا وہ بابا ہو گیا, اب اس کا دل کرے گا کہ میں فرش اعلیٰ پہ جاؤں؟ اس کا دل کرے گا کہ میں نماز کی طرف جاؤں؟ یہ 17 سال کا جوان جو سو رہا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میاں صبح کی ایگزیمٹ کر دے, چاہے شام کو 4 اوور پڑھوا لینا. ایسے ہی ہے. لیکن یہ کیا ہے, کیا ہے؟ یعنی انسان جب نیند سے اٹھتا ہے 2 رکعت نماز کے لیے, 2 رکعت نماز, اس کے بعد تسبیح کیا ہے؟ مستحب ہے. دعا کیا ہے؟ مستحب ہے. سجدہ شکر مستحب ہے. سلام مستحب ہے. تمام دعائیں مستحب ہیں. 2 رکعت نماز, فقط 2 رکعت. سلام پھیرو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اب بھلے بستر پہ چلے جاؤ, واجب پورا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان اقرار کر رہا ہے, اے پروردگار مجھے تو پسند نہیں ہے, تجھے پسند ہے اس لیے اٹھ رہا ہوں. اللہ تجھے پسند ہے اس لیے اٹھ رہا ہوں. اور اسی طرح دوسری طرف کیفیت دیکھیں, جو گناہ ہے اس میں ظاہری لذت تو ہے, ایسے ہی ہے نا, لذت تو ہے, لیکن پروردگار کیا کہتا ہے کہ یہ جو تجھے پسند ہے اس سے رک جا. یہ ہے علی المکروہ الصبر صبران, علی المحبوب و علی المکروہ. مکروہ کیا ہے؟ اس کے اوپر صبر کرنا ہے. کیا؟ کہ جتنے حرام کام ہیں اس سے مجھے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. دنیا کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں, مجھے نہ کرنا پروردگار اور اس کے آئمہ اس کو صبر سے تعبیر کر رہے ہیں. یہی صبر ہے. اور عجیب جملے واقع امیر المومنین کے, درود پڑے محمد والے محمد کی ذات میں, کیا کہا؟ کہا صاحب الدنیا بے ابدانے, صاحب الدنیا بے ابدان معلقتن بے محل الاعلی. یہ لوگ جو مکروہ کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں اور محبوب کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں, ان کے بدن تو دنیا میں موجود ہے, در حقیقت ان کی ارواح محل اعلیٰ کے ساتھ منسلک ہو چکی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جا کے پڑھیے نہج البلاغہ, جو مولا نے کمیل بن زیاد نخعی کو وصیتیں کی ہیں ان میں یہ جملہ موجود ہے, واقعاً پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے نہج البلاغہ. واپس آئیں گے. ایک مرحلہ یہ, تیسرا مرحلہ صبر کا. کیا ان تمام معانی اور مفاہیم کو جو صبر کے ہیں کسی ایک لفظ کے اندر منحصر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی لفظ ہے اتنا کمپریہنسو جو صبر کے ان تمام معانی کو بیان کر سکے؟ جی ہاں, اور وہ کیا ہے؟ مستقل مزاجی. کہ اپنے آپ کو جادہ حق سے ہٹانا نہیں. بہت لوگ سفر شروع کرتے ہیں, سفر شروع کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے, یہ شخص جو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے صبح اٹھ کر, یہ 17 سال کا جوان جسے اس کے باپ نے اس لیے اٹھا دیا کہ اس کا واجب ادا ہو جائے, اس سے پوچھئے کہ تم جو اپنا واجب ادا کر رہے ہو بتاؤ انجوائے بھی کر رہے ہو؟ یہ اب اس سے اوپر والی منزل ہے. کیا تم انجوائے بھی کر رہے ہو؟ کہا نہیں, انجوائے نہیں کر رہا. کہا جب تم اس منزل پر آ جاؤ کہ جو کام تم انجام دے رہے ہو انجام دیتے دیتے اس منزل پر آ جاؤ کہ اب تمہیں اس کام کے کرنے میں لذت محسوس ہونے لگے, تو یہ صبر کا ایک اور مقام ہے. اللہ اکبر, یہ صبر کا ایک اور مقام ہے, اور پھر ایک منزل اس سے اونچی ہے, اور یہی آخری منزل ہے. مجھے یاد نہیں اب کون تھے یہ مجھ سے, غالباً علامہ علی تھے یا شیخ مرتضیٰ انصاری, مجتہدین میں سے, معاصر مجتہدین میں سے, بلکہ متقدمین میں سے جو گزر گئے ان میں سے, جب وقت نزا آیا تو بیٹے کو وصیت کی, توجہ کیجئے گا, بیٹے کو وصیت کی, کہا کہ جتنی نمازیں پڑھ چکا ہوں نا ان کی قضا کروا دینا, میری زندگی کی اس تمام نمازوں کی قضا کروا دو. بیٹا پریشان ہوگا کہ بابا آپ کی ساری نمازیں, ویسے تو ہم نمازیں پڑھ نہیں سکتے جیسی آپ نے پڑھی. سنیے گا اور ضم کرنے کی کوشش کیجئے گا, ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا, اور اگر ڈائجسٹ نہ ہو بے شک چھوڑ جائیے گا. کہا بابا آپ کی نمازیں تو لکھا اللہ کا مظہر. کہا جب میں نماز پڑھتا تھا نا تو نماز پڑھتے ہوئے مجھے ایک لذت محسوس ہوتی تھی, نماز پڑھتے ہوئے مجھے ایک لذت محسوس ہوتی تھی. اب میرے ذہن میں خطرہ لاحق ہوا ہے کہ شاید میں وہ تمام نمازیں اس لذت کی وجہ سے پڑھتا تھا, پروردگار کے لیے نہیں پڑھتا تھا. اللہ آپ کو اور مجھے اگر کوئی ایک ایسی نماز میسر ہو جائے تو کیا خیال ہے ہم اسے توشہ آخرت کرا دے سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھیں گے نا کہ ایسی نماز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ کیا مقام ہے؟ اب یہ مقام ہے فنا فی ذات اللہ. اب اس پہ میں کیا بولوں, یہ واقعی اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا. بس آخری بات اور آپ کی زحمتوں کا تمام. ایک شخص آیا امام ہشتم کے پاس, اللہ صلی علی محمد, اور آ کر کہا کہ مولا ظالم کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے, ظالم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے, کھڑے ہو جائے, کیا جہاد واجب نہیں ہے؟ کہا جہاد واجب ہے. کہا کرتے کیوں نہیں, کیا امام پہلی دفعہ یہ جملہ سن رہے ہیں؟ نا امام سجاد نے بڑی دفعہ یہ جملے سنے, امام کاظم نے بڑی دفعہ یہ جملے سنے. عجیب جواب دیا. کہا بتاؤ, چاشت کا وقت تھا, بچے بیٹھے بعد میں پریشان ہوتے, چاشت کا وقت کون سا؟ زہر سے پہلے, ابھی زہر کا وقت داخل نہیں, چاشت کا وقت تھا. مولا نے سوال کیا, بتا زہر کی نماز واجب ہے؟ کہا واجب ہے. کہا پڑھتا کیوں نہیں؟ کہا مولا وقت نہیں ہوا. کہا جس طرح سے ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا اور تم پر واجب نہیں ہے, اسی طرح ابھی جہاد کا وقت نہیں ہوا کہ تو مجھے واجب کرا دے رہا ہے. یہ صبر کی ایک علیحدہ منزل ہے کہ اللہ کی حجت جو دین پھیلانے کے لیے آئی ہے اسے لوگ اس طرح کے تانا زنی کرتے ہیں, اور معصوم کس قدر خوبصورت انداز میں لوگوں کو صبر کے معنی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. صبر کا ذکر ہو اور کربلا کا ذکر نہ ہے, صبر کیا. ذرا صبر حسین تو ملاحظہ کیجیے. کیا کوئی سوچ سکتا ہے علی اکبر جیسا بیٹا ہو راہ خدا میں دیا جائے اور لاشا اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں کہا جائے اللہم تقبل منا ھذا القربان. وہ جو آپ اور میں سوچ نہیں سکتے وہ حسین ابن علی نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے. ابتدائے مجلس میں آپ نے سنا کیا کہا پروردگار نے کہ اگر 20 لوگ ہوں جو صابر ہوں وہ 10 برابر پر غالب آ جائیں گے. ذرا کربلا میں آ کر اس پروموشن کو تو دیکھیے کہ حسین کے یہ اصحاب کتنے برابر میں غالب آ گئے. یہاں تو وہ تناسب ہی نہیں ہے جو پروردگار نے مانگا تھا. یہاں پروردگار کا دیا ہوا تناسب پیچھے رہ گیا اور حسین کا صبر آگے نکل گیا ہے. یہ صبر حسین ہے. ذرا ملاحظہ کیجئے صبر سید الساجدین کیا ہے. جب خیمے چلنے لگے تو جناب زینب عالیہ آئیں اور آ کر کہا سید سجاد تو وقت کا امام ہے, بتا خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. اس امام کی مظلومیت دیکھیے جس نے اپنی امامت کا پہلا حکم یہ دیا کہ اپنی ماؤں بہنوں اور پھپھیوں سے کہہ رہا ہے کہ سر ننگے باہر نکل جاؤ. سنیے یہ سید سجاد ہے. کیا کیا, شام غریبہ آئی, خیمے چلے, گھوڑوں کو بھجایا گیا لاشوں پر, لیکن سید سجاد نے اب مغرب کے بعد سر کو پروردگار کی بارگاہ میں رکھا اور کب اٹھایا, صبح کی آذان سے پہلے. اور سید سجاد پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہے اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم آل محمد کو اس امتحان کے لیے سلیکٹ کیا اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیا. یہ ہے صبر سید سجاد. ذرا ایک منزل آگے بڑھئے. کربلا کے دشت میں جب یہ 72 شہید ہو گئے تو پیچھے کون بچا؟ بیبیاں بچی, ایک بیمار امام بچا. یہ بیمار امام صرف تصور کریں, صرف اس کیفیت کو محسوس کریں, امام کی عمر مبارک کتنی ہے اور مصائب کا پہاڑ ہے, زینب عالیہ کی عمر مبارک کتنی ہے اور مصائب کا پہاڑ ہے, ام رباب کی عمر کتنی ہے اور مصائب کا پہاڑ ہے. اے پروردگار یہ سب تو صبر کر سکتے تھے, لیکن ذرا سوچئے کہ اسی دشت کربلا میں ایک 4 سال کی سکینہ بھی موجود ہے. نہیں معلوم سکینہ نے کیسے برداشت کیا اتنے مصائب, اتنے مصائب. یہ ابھی حال میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو کیا ہوا, 3 سال بعد ایک بچے کا انٹرویو آیا جس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی, دماغ کام نہیں کرتا تھا, سہارے سے اسے چلایا جاتا تھا. پوچھا گیا کیا وجہ ہے تو کہا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس بچے نے اپنی آنکھوں کے سامنے گلوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے. اس بچے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کلاس فیلوز کے گلوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے نہیں پتا صبر سکینہ کس منزل پر تھا جس نے اپنے بابا کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھا اور سکینہ زندہ رہ گئی کربلا میں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اب آئیے ایک منزل آگے بڑھئے. یہ صبر زینب ہے. کون زینب ہے؟ وہ زینب جسے حسین جیسی شخصیت جاتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے, یا اختی لا تنسینی فی نافلت اللیل. اے بہن زینب اپنے بھیا حسین کو نافلہ لیل میں بھول نہ جانا, وہ زینب مجھے بتائیے ایک لمحے کو, اگر سید الشہداء ثانیہ زہرا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نافلہ کی نمازوں میں بھیا کا نام لینا نہ بھولنا, کیا خیال ہے ثانیہ زہرا نے نماز تہجد پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی؟ روایات میں تو نہیں ملتا کوئی ایسا منظر, لیکن روایات جو یہ کہتی ہے کہ حسین نے جاتے ہوئے اپنی بہن سے کہا تھا کہ نافلہ کی نمازوں میں مجھے نہ بھولنا, میرا دل کہتا ہے کہ ثانیہ زہرا نے اس رات نافلہ شب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا, جب 40 مومنین کے نام لیے ہوں گے تو کہا ہوگا اے پروردگار یہ میرا بھیا حسین جس کا لاشا دشت کربلا میں, اے پروردگار یہ میرا علی اکبر جس کے قلب میں سنا چبھی ہوئی ہے, اے میرے پروردگار وہ میرا بھیا عباس جو شانے کٹا کر نہرِ فرات پر سو گیا ہے. لیکن میرا دل کہتا ہے یہاں اس رات میں زینب نے نماز شب جب ادا کی ہوگی تو اسے سجدہ کرنے کے لیے مٹی نصیب ہوئی, لیکن اس کے بعد زینب نے جتنی نمازیں پڑھی وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں ادا کی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس ایک روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام, یہ ثانیہ زہرا جب کربلا سے چلی اور اون و محمد کے لاشیں آئے تو راوی کہتا ہے بی بی نے لاشوں کو قبول نہیں کیا, خیمے میں جا کر سجدہ پروردگار ادا کر رہی تھی, اے پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے. اس کے بعد راہ کوفہ اور شام میں جب بھی سروں کی طرف نظر جاتی تھی تو اون و محمد کی طرف نہیں دیکھتی تھی, اپنے بھیا حسین کو دیکھ کر گریا کرتی تھی, اپنے بچوں کو دیکھ کر ثانیہ زہرا نے گریا نہیں کیا. اب جب رہائی کا وقت آیا اور سید سجاد نے کہا نا ہمارے سروں کو واپس کر دیا جائے, تمام سر آئے, آگے زینب اولیاء نے بڑھ کر ہر سر کا استقبال کیا, لیکن جب دو ننے ننے سر آئے اون و محمد کے تو لانے والا لا کر کھڑا رہا لیکن کوئی بی بی آگے نہیں آتی. آنے والے نے پوچھا اے بی بی یہ تو بتا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, اسے آ کر کوئی قبول نہیں کرتا. عجیب جواب دیا کہا جب علی کی بیٹی نے اپنے بھیا پر صدقہ کر دیا اب صدقہ واپس نہیں لے گی. اجرکم علی اللہ. نہیں روئی زینب یہاں پر بھی, سر واپس آئے لیکن زینب نے گریا نہیں کیا. ایک ماں اپنے بچوں پر کتنی دیر تک گریا نہیں کرے گی, ماں ہے نا. اب جب زینب کربلا سے واپس آئی تو رسول اللہ کے روزے پر آ کر زینب نے بین کرنے شروع کیے, لوگوں نے بین سنے, داڑے مار مار کر روتے تھے. یہ مائیں جانتی ہیں یا بیٹیاں جانتی ہیں, اگر کوئی بات بیٹی اپنے باپ سے چھپائے تو چھپائے, لیکن جیسے ہی ماں سامنے آتی ہے بیٹی کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے, ماں کے سینے سے لگتی ہے تو سب کچھ بولنا شروع کرتی ہے. یہاں زینب اپنی ماں کی قبر پر آئی اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی. بی بیوں نے کہا زینب تو بھی اپنی ماں کو گریا کر, تو بھی ماں کو رو لے, تو بھی فرصہ دے لے اور لے لے. لیکن زینب کچھ نہیں بولی, تمام بیویوں نے فرصہ دے دیا. اس کے بعد کھڑی ہوئی اور کہا اے بیویوں ذرا میری ماں کی قبر کو خالی کر دو, ذرا میری ماں کی قبر کو خالی کر دو. زینب اکیلے میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے, یہاں بیویاں باہر گئیں, یہاں زینب نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گلایا اور ایک کرتا نکالا اور ماں کی قبر پر رکھا. قبر سیدہ لرزنے لگی اور آواز آئی اے زینب یہ کرتا اٹھا لے. رو کر کہنے لگی ماں زارا تو یہ کرتا برداشت نہیں کر سکتی, میں 70 قدم پر کھڑے ہو کر اپنے ماں چائے کو قتل ہوتا ہوا دے. ولعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.